السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت کے وقت اپنی نیت کو دوبارہ سے دہرا لیں. اپنے آپ سے سوال کریں، میں یہاں کیوں بیٹھی ہوں، کیوں سن رہی ہوں، کیوں سننا چاہتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے نور سے منور کر دے، ہمیں اس دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، ہمیں ایسے کاموں کی توفیق دے جس سے اس کی رحمت واجب ہو جائے اور اس کی مغفرت لازم ہو جائے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں زوال سے ہمیں بچائے، ہمیں عافیت عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے غضب کی بجائے اپنی رضا سے نوازے. آج ہم آغاز کریں گے سورۃ فصلت کی آیت نمبر 45 سے. 45.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.
اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک یہ اس کی طرف سے یقیناً بے چین کر دینے والے شک میں ہیں. تورات میں اختلاف سے کیا مراد ہے؟ کہ کچھ لوگ اس پر ایمان لائے اور کچھ نے اس کی مخالفت شروع کر دی. سبحان اللہ، اللہ کی کتاب کے بارے میں اگر مخالفت ہو سکتی ہے تو میری اور آپ کی رائے کسی معاملے میں اختلاف کا شکار کیوں نہیں ہو سکتی؟ یعنی انسان کی نفسیات ایسی ہے کہ وہ اپنی سوچ اور اپنے مفاد اور اپنے خیالات میں بعض اوقات اتنا پختہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اللہ کا کلام بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو اگر کبھی آپ بے حیثیت ہو جائیں حق پر ہوتے ہوئے تو اس کو اپنے دل پر نہ لیں، اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں. ان کی مخالفت اور انکار جو تھا وہ عقل اور بصیرت یا کسی دلیل کی بنا پر نہیں تھا، محض شک کی وجہ سے تھا یا خواہشات کی پیروی کی وجہ سے تھا. اسی طرح قرآن کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا. آج بھی بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن قرآن مجید کی بعض آیات کو مانتے بھی نہیں یا اس کے مفہوم کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اگر دنیا دار الامتحان نہ ہوتی تو اللہ لوگوں کے درمیان فیصلے کر چکا ہوتا. جس نے نیک عمل کیا تو وہ اس کے اپنے ہی لیے ہے، اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور آپ کا رب بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں. ہر وہ عمل صالح ہے، نیک ہے، جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا. تو جو عمل صالح کرے گا اس کا فائدہ دنیا اور آخرت میں خود ہی اٹھائے گا، اور جو نہیں کرے گا اس کا نقصان بھی خود اٹھائے گا. یعنی عمل کا ثواب عمل کرنے والے ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. اور اسی طرح برائی کرنے والے کا عذاب اسی کے لیے ہے جو برائی کرے گا، کسی اور پہ بوجھ نہیں ڈال سکتا. ہر انسان کی جو عبادت ہے، اس کی نماز، روزہ، دعائیں سب اپنے لیے ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ کسی پر احسان نہیں رکھ سکتے کہ تم نے مجھے کہا کہ یہ کرو تو میں اس لیے کر رہی ہوں. نہیں، جو بھی آپ کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، اور اسے اپنے فائدے کے لیے کرنا چاہیے اور اس پر مطمئن ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے. قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور جو بھی پھل اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں اور جو مادہ بھی حاملہ ہوتی ہے اور جو وہ جنم دیتی ہے سب اس کے علم میں ہوتا ہے. اور جس دن وہ انہیں پکار کر کہے گا میرے شریک کہاں ہیں، وہ کہیں گے ہم آپ سے عرض کر چکے کہ ہم میں سے کوئی اس کا گواہ نہیں. یعنی کافروں کا تو ایک مشغلہ ہی بن گیا تھا کہ قیامت کے بارے میں بار بار سوال کریں، اور اس کے بارے میں بھی باہم اختلاف کرتے تھے. اما یتساءلون عن النبأ العظیم ہم فیہ مختلفون. تو بات یہ ہے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اسی طرح باقی جن چیزوں کا ذکر ہے ان کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ باریک بین ہے، ہر چیز کی خبر دینے والا ہے. صحابہ اگر کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے تو آپ انہیں عمل کی طرف متوجہ کرتے تھے. تو ہمارا بھی فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ذمہ اس وقت اس حال میں جو کچھ کرنے کا ہے ہم وہ کر لیں، بجائے اس کے کہ اس بحث میں پڑے رہیں کہ اب دجال کب آئے گا اور امام مہدی کب آئیں گے اور حضرت عیسیٰ کب آئیں گے اور نشانیاں پوری ہو رہی ہیں اور بس جلدی کوئی تبدیلی آنے والی ہے. ان معاملات میں جتنی بھی ہم گفتگو کر لیں اور جتنی بھی قیاس آرائیاں کر لیں ان کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں. اس سارے وقت کو بچا کر ہم اپنے اوپر توجہ رکھیں کہ ہم اپنی ڈیوٹیز اور اپنی ذمہ داریاں اور اپنے فرائض جو اللہ اور مخلوق کے بارے میں ہیں کیا وہ پورے کر رہے ہیں، اور ہم سے کس چیز کا سوال ہوگا؟ کیا اس بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے تحقیق کیوں نہ کی کہ دجال کے آنے میں کتنا وقت رہ گیا یا قیامت کے آنے میں کتنے دن باقی ہیں؟ یہ ہم سے سوال نہیں ہوگا. اور جن کو یہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے، اور یہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے لیے کوئی بھی جائے پناہ نہیں. انسان بھلائی کی دعا مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو نہایت مایوس، بہت نا امید ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے بارے میں بہت حریص بھی ہے، اور دنیا کی محبت میں جو مبتلا ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی بھلائیاں اسی کے لیے ہوں، رزق بھی کشادہ ہو، خوشحالی ہو، عیش و عشرت ہو، تندرستی ہو، اولاد اچھی ہو۔ ہم سب کی تمنائیں کیا ہیں عام طور پر، اور خاص طور پر جو دنیا کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں وہ ان سب چیزوں کی حرص رکھتے ہیں۔ اور انسان کو اگر یہ ساری چیزیں مل بھی جائیں تو بھی اس کو چین نہیں، وہ ان میں مزید اضافے اور زیادتی کی تمنا کرتا رہتا ہے، اور ان چیزوں کے مانگنے سے تھکتا نہیں۔ یعنی مال، اسباب، صحت، قوت، عزت، رفت، یہ جتنی بھی دنیاوی نعمتیں ہیں، انسان کیا چاہتا ہے؟ بس ملتی چلی جائیں، ملتی چلی جائیں۔ اور انسانوں کی اکثریت ایسی ہی ہے، اور انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس سے پہلے تک یہ لالچ ختم نہیں ہو سکتی۔ اب انسان کی اس کمزوری یعنی دنیا سے محبت کا علاج کیا ہے کہ انسان کا سارا فوکس اسی پر رہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو؟ تو اس کا حل بھی یہی ہے کہ جتنا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا آخرت کی فکر ہوگی، جتنی اگلی زندگی اور جنت کا شوق ہوگا، اتنا ہی پھر دھیان دنیا سے ہٹے گا۔ تو جو لوگ بہت زیادہ دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں وہ حقیقت میں آخرت کے بارے میں غافل ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح انسان چھوٹی چھوٹی مصیبت پر بھی جزا فضا کرنے لگتا ہے، لیکن اسے قیامت کے دن کی تکلیفیں یاد نہیں رہتی۔ تو ہمیں ہمیشہ مثبت سوچ رکھنی چاہیے۔ یہاں جو کہا گیا کہ وہ ان مسہ الشر فیئوس قنوط، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ انسان یئوس بھی ہو، بہت زیادہ مایوس، ڈپریشن میں اور نا امید۔ نہیں، مومن جو ہے وہ جہاں فکر مند ہوتا ہے وہاں پر وہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید بھی رکھتا ہے۔ اور یہ چیز انسان کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ جب انسان اپنے حال پر خوش ہونا جانے، اب اس وقت جو کچھ ملا ہے اس پر شکر گزار ہو، یعنی جو موجودہ وقت ہے اس سے ہم کس طرح بینیفٹ کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ اس وقت اس کلاس میں بیٹھے قرآن سن رہے ہیں، قرآن کا مفہوم سمجھ رہے ہیں، اور اگر یہاں بیٹھ کر آپ ان آیات پر غور و فکر کی بجائے گھر میں اگر کوئی مسئلہ چل رہا ہے اور اسی کے بارے میں سوچے جا رہے ہیں تو کیا حاصل؟ کچھ فائدہ نہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ مجلس گزر جائے گی، پھر گھر جا کے سوچیں گے اچھا وہاں کیا ہوا تھا۔ یعنی ہمیشہ ماضی میں رہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ گھر کا دروازہ بند کرتے ہیں یا کھلا چھوڑ دیتے ہیں؟ بند کرتے ہیں۔ اس بند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی ٹھنڈی ہوا نہ آئے یا کوئی انسیکٹس نہ آ جائے، اس لیے بند کرتے ہیں، یا کوئی اور بھی وجہ ہوتی ہے؟ حفاظت کے لیے بند کرتے ہیں۔ تو یہ حسی طور پر آپ ایک دروازہ بند کرتے ہیں، مانوی طور پر آپ گھر سے باہر جو کچھ ہوا ہے نا اس کو ادھر چھوڑ کر دروازہ بند کیا کریں۔ اب تم میرا ماضی بن چکے، پیچھے رہ جاؤ، اب میں گھر میں داخل ہو گیا، اب مجھے گھر کے اندر کو دیکھنا ہے، یہاں کی ذمہ داری اور یہ ڈیوٹی، اس وقت جو کرنے کا کام اس کو انجوائے کرے، کیونکہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ سوچا کرے میرا رب مجھے اب بھی دیکھ رہا ہے اور اب بھی دیکھ رہا ہے، اور میں جو کچھ کر رہی ہوں، جو بھی گھر والوں کے لیے کر رہی ہوں، کسی اور کے لیے کر رہی ہوں، وہ سب میرے رب کی نگاہ میں ہے۔ اور اس کام کی کوالٹی تبھی اچھی ہوگی جب آپ گھر کے اندر ہوں گے۔ اگر دروازہ بند ہو گیا اور آپ ابھی گھر سے باہر ہی ہیں تو پھر آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جب گھر سے نکلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دروازہ بند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو پھر جو کچھ گھر میں ہوا ہے نا وہ ادھر چھوڑ کر پھر جہاں آپ بیٹھے ہیں، جہاں آپ موجود ہیں، وہاں پر فوکس کریں۔ آپ اپنے برین کو جیسے ٹرین کریں گے وہ ویسا ہی ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے۔ تو اپنے حال سے فائدہ اٹھائیں، اور اگر ہم اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ ضرور کہتا ہے یہ تو میرے ہی لیے ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی جاؤں گا تو یقیناً اس کے پاس میرے لیے بھلائی ہی ہوگی۔ بس جن لوگوں نے کفر کیا ہم انہیں ان اعمال کی خبر دیں گے جو انہوں نے کیے، اور ہم ضرور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہاں پر ایسے لوگوں کی نفسیات بتائی گئی ہے کہ تکلیف کے بعد جب نعمت آتی ہے تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے اس خوشی میں آخرت کو بھی بھول جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جیسے اب یہاں کی تکلیف ختم ہوگی تو آگے بھی سب ٹھیک ہوگی۔ یعنی رحمتیں ملنے پر وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اور پھر اگر کوئی شخص نعمت ملنے پر شکر ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار اور فرما بردار نہیں ہوتا، تو پھر وعید بھی سنائی گئی کہ عذاب غلیظ۔ اور غلیظ جو ہے ویسے تو تھک اور گاڑھی چیز کو کہتے ہیں، لیکن گندی چیز کے لیے بھی آتا ہے یہ لفظ۔ تو آخرت کا عذاب چونکہ پینے کے لیے پیپ اور زخموں کا دھومن اور انتہائی بدبودار اور گندی چیزیں کھانے کو ملیں گی، تو وہ عذاب جو ہے نا آگ کے عذاب کے علاوہ بہت گندا بھی ہوگا۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے، اور اپنا پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ ہر انسان کا یہی حال ہے تقریباً، کہ انسان نعمت میں اس طرح اللہ کو یاد نہیں کرتا جس طرح تکلیف میں۔ آپ کہہ دیجئے، کیا تم نے غور کیا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو پھر تم نے اس کا انکار کیا، تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو حق کی مخالفت میں دور چلا جائے؟ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں کائنات میں اور ان کے نفسوں میں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر یہ واضح ہو جائے گا کہ بے شک یہی حق ہے۔ کیا آپ کے رب کے لیے کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے؟ آفاق کی نشانیاں، افق کہتے کنارے کو، یعنی ہم اپنی نشانیاں باہر کناروں میں بھی دکھائیں گے، یعنی انسان کے جو لمٹس ہیں نا نیکڈ آئی کی، اس سے پیچھے کی۔ اب آپ دیکھیں اس وقت حبل کی آئے کیا کچھ دیکھ کے آپ کو دکھا رہی ہے، تو یہ اللہ کے اذن سے ہی ہوا ہے نا، اگر اللہ نہ چاہے تو انسان وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، انسان نے کوشش کی ہے، لیکن باقی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اسی طرح زمین و آسمان کے اندر بہت سی اللہ کی قدرت کی نشانیاں انسانی جسم کے اندر بھی، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے انتظام کیا ہے کہ وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ اس کو ایسی چیز نظر آ جاتی ہے کہ جس سے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور اللہ کی قدرت کو جانے۔ کیونکہ تدبر اور تفکر ہر خیر کا دروازہ ہے، اس سے دنیا کی خیر بھی ملتی ہے اور آخرت کی بھی ملتی ہے، یعنی نیکیوں کے دروازوں کی کنجیاں ہیں یہ غور و فکر کی صلاحیت جو ہے۔ اور یہ آیت قرآن کے حق ہونے پر بھی دلیل ہے، یعنی انہ الحق۔ بہت پہلے جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی، 85 کی بات ہے، تو اس وقت ایک ویڈیو کا سیٹ تھی، جو ایک دفعہ ہم ٹریول کر رہے تھے کسی اسلامی پروگرام کے لیے، تو راستے میں انہوں نے دکھائی تھی انہ الحق، پروگرام کا نام ہی تھا انہ الحق۔ تو اس میں ایک اسکالر تھے، وہ کائنات کی نشانی اور قرآن کی اسی آیت کی بیس پر وہ بتاتے تھے کہ کس طرح ہمارے دین نے ہماری رہنمائی کی ہے بہت سی ان چیزوں کے بارے میں جن پر آج لوگوں کا انکشاف ہو رہا ہے۔ خبردار، بے شک یہ اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں شک میں ہے، خبردار بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کو پتا ہے کہ کون کس حال میں جی رہا ہے، کس سوچ کے تحت زندہ ہے۔ سورۃ الشورى، یہ سورت مکی سورت ہے، اس کی 53 آیات ہیں، ترتیب کے اعتبار سے 42 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 62 نمبر ہے، اور اس سورت کی وجہ تسمیہ الشورى کا لفظ ہے جو اس سورت کے اندر آیا ہے، اور یہ لفظ شورا صرف اسی سورت کے اندر آیا ہے۔ اس سورت میں زیادہ تر جس لفظ کی تکرار ہوئی ہے وہ وحی ہے، 6 یہ لفظ آیا ہے، اور اسی طرح اس سورت کے اندر مشیعت کے مشتقات بھی بہت سے ہیں۔ اس رمضان میں جب میں نے سورت شورا تراویح میں سنی تو میرے اوپر بہت ہی عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، کیونکہ اس میں اگر آپ غور کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسماء و صفات اور افعال کا بہت ذکر آئے گا، آغاز ہی اس کا اللہ تعالیٰ کے فعل سے ہو رہا ہے۔ تو اس پہلو پر آپ ذرا غور کرتے رہیے جب آپ تلاوت سنیں خاص طور پر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف. اسی طرح وہی کرتا ہے اللہ جو بڑا زبردست خوب حکمت والا ہے آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے. یعنی قرآن کا مقصد اس سے کہیں بڑا ہے کہ اسے صرف تلاوت کر کے نیکیاں کمائی جائیں، بلکہ یہ کتاب اس رب کی طرف سے ہے جو بڑی عزت والا اور بڑی حکمت والا ہے. اس نے ایک خاص مقصد کے تحت یہ کتاب آپ کی طرف بھیجی ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور وہ بہت بلند مرتبہ بڑی عظمت والا ہے. قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں. خبردار، بے شک اللہ ہی بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اتنی خطرناک بات ہے کہ اس کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان گر پڑے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و حیبت کا اثر آسمانوں پر بھی ہے جو کہ بہت بڑی مخلوق ہے، اور آسمان تو اللہ کی حیبت کی وجہ سے اور فرشتوں کے عبادت اور اس پر قیام اور رکوع اور سجود کرنے کی وجہ سے چرچرا رہا ہے. ہمارے مقابلے میں تو وہ کتنا بڑا ہے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلقکم، ہماری تخلیق سے زیادہ بڑی تخلیق ہے وہ. لیکن آسمان ایک بے جان چیز ہے ہمارے مقابلے میں. اس کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی حیبت محسوس کرتا ہے جتنا بھی اس کا شعور ہے. تو جس انسان کا دل زندہ ہو تو قرآن مجید کو سن کر پھر اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اور نماز میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو اس حیبت کو محسوس کریں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو محسوس کریں. اور فرشتے وہ بھی اللہ کی حیبت سے کپکپاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں اور تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ. اور تسبیح کو یہاں حمد پر مقدم کیا گیا ہے، یعنی پہلے نفی اور پھر اس بات. تو ہمیں بھی اس زمین پر رہتے ہوئے جو چند دن کے لیے ہیں غافل نہیں رہنا چاہیے، غفلت میں یہ دن بسر نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ آسمانوں کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانتے ہیں اور وہ ہمارے لیے مسلسل بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں. ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا، وہ ایمان لا چکے ہیں پھر بھی وہ اتنا ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی پکڑ نہ ہو جائے، وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے اس کے سوا کچھ اور کارساز بنا رکھے ہیں، اللہ ان پر نگران ہے اور آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں. مشرکین کے لیے شدید ڈانٹ اور دھمکی ہے یہاں. اور وکیل کہتے ہیں جس کے سپرد کوئی کام کر دیا جائے، کوئی ذمہ داری دے دی جائے، یعنی انہیں ہدایت دینے کی ذمہ داری آپ پر نہیں. آپ زیادہ ان کے لیے پریشان نہ ہو، اللہ ہی ان کا بھی وکیل ہے. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے تاکہ آپ بستیوں کے مرکز مکہ والوں کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں ان کو خبردار کر دیں، اور انہیں جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ بھڑکتی آگ میں. اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھی کہ انسان کو بھی کوئی قوت اور ارادہ نہ دیتا، اور پھر انسان بھی ویسا ہی مطیع و فرما بردار ہوتا جیسے باقی کائنات ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر انسان کو یہ فوقیت دی ہے، اختیار دیا ہے، تو پھر انسان کو اسے صحیح معنوں میں سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ اختیار رکھنے والی مخلوق کو پیدا کرے کہ وہ اپنے اختیار سے اللہ کی فرما برداری کرے. اور اللہ کی رحمت یدخل من یشاء فی رحمتہ، دنیا میں بھی جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت کرتا ہے، اور آخرت میں اپنی جنت میں بھی جس کو چاہے گا داخل کرے گا. اگر انسان اس زمین پر پائی جانے والی مخلوقات اور ان کے رزق کا انتظام اور ان کی ساری ایکٹیویٹی کو غور سے دیکھے تو اللہ کی رحمت ہی رحمت محسوس ہوگی. کیا انہوں نے اس کے سوا کچھ اور کارساز بنا رکھے ہیں؟ بس اللہ ہی اصل کارساز ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. لہذا اللہ کے علاوہ باقی جتنے بھی اولیاء ہیں ان سب سے بے نیاز ہو جائیں، اللہ ہی اصل ولی ہے.